Ça fait du mal, ça fait du mal, mais là, où il y a un acte qui m'a mis, mon désir, c'est un peu plus de diamètre, pour les salariés, pour les gens qui आपके दोस्तों में से एक इंतहाई अजीज दोस्त के खानदान में मोमिना का इंतकाल हुआ और उनका भी कफन दफन का काम अंजाम पा चुका है। उनके लिए भी अपने तमाम मरहूमिन के लिए, तमाम मोमिन मोमिनात के मरहूमिन के लिए एक सूरह फातिहा की मतलब सूरह مرمین کی درجات کی بلندی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد کہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے تمام مراحل میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ حضرت محترم، دو دن آپ کی خدمت میں چند عرائض پیش ہوئے۔ سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصر ان عرائض کا خلاصہ پیش کروں اور دو تین عملی کا جو ان عرائض کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض ہونے، ان کو آپ کی خدمت میں عرض کر آپ کی ذمہ تمام کروں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میں عرض کیا کہ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر دین کے عنوان سے، مجالس کے عنوان سے، تبلیغ کے عنوان سے کئی کئی ملین گھنٹے ایک ایک شہر کے اندر تبلیغ کا کام، دین کے پہنچانے کا کام انجام پا رہا ہے، لیکن جو نتائج ہمیں ملنے چاہیے ہیں وہ نتائج ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ اور اس کام نے تفصیل سے جائزہ لیا، कि इसकी निशानियाँ क्या हैं, कि जो नतीजे हमें मिलने चाहिए थे वो नतीजे नहीं मिल पा रहे। उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस आपके सामने पेश किया और हमने अर्ज़ किया कि शायद जो कुछ हमें मिल जाना चाहिए था, वो दिलों का सुकून था, वो एक दूसरे के साथ इत्तेहाद यकजहती थी, लेकिन बदकिस्मती से वो हमें नसीब नहीं हो पाई। फिर हमने इस बात को जानने की कोशिश की ऐसा क्यों होता है और अगर हमें इसको बेहतर करना होगा तो हमें क्या चीज़ बेहतरी करनी होगी। तो दो तीन पॉइंट्स अर्ज़ किए अपने काम के हवाले से, तो भाई हम बाहर वालों को जो यहाँ पे नहीं है उनको सुनाने की कोशिश नहीं करेंगे और अमलन कोई तब्दीली आनी चाहिए, सिर्फ इल्म की बात नहीं होनी चाहिए। और खिताबत को हम निकाल के हम कदरे नज़रअंदाज करेंगे। खुदा ने ऐसा किया कि आवाज़ भी कम कर दी ताकि अगर खिताबत का कोई शायबा भी रह गया हो तो वो भी मामला हुआ। आप भी एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं और हम भी एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं कि अब सिर्फ कंटेंट्स रह गए हैं कि अगर ये कंटेंट्स कहीं कारामत हों तो वो इंसान कबूल कर ले। पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही होता है, इंसान की ख्वाहिश होती है कि डॉक्टर वही ज़बान बोले जो वो बोलता है, लेकिन अगर ऐसा हो कि जो डॉक्टर उसको चाहिए उसका स्पेशलिस्ट कोई और ज़बान बोलता है तो इसी भी तहमुल कर लेता है। अगर कोई बात ट्रांसलेटर बीच में डालूंगा लेकिन डॉक्टर मिस नहीं करूंगा। आपको और मुझे एक मौके के ऊपर जाकर ज़बान नहीं चाहिए होती, लहजा नहीं चाहिए होता, सिर्फ कंटेंट चाहिए होते। काश हम लोग अज़ादारी के मामले में इस मकाम पे पहुँच गए, हमें ज़बान पहले नज़र ना आए, कंटेंट्स पहले नज़र आए, और उसके बाद ये होगा कि फिर हम लोग जो बैठा करें वो तो सिर्फ अहले बैत की दीवी हिदायत के लिए बैठें और उस हिदायत के ऊपर अमल करके इंशाअल्लाह अपने कौम को मज़ीद आगे बढ़ता देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उनके परचम को पूरी दुनिया तक पहुँचता देखेंगे इंशाअल्लाह। एक बार फिर दुरूद भेजिएगा मोहम्मद किए। हमें सबसे अहम मामला जो इस सिलसिले में नज़र आता है वो औलाद का मामला नज़र आता है, वो ये है कि पूरी दुनिया को हम कोई चीज़ देना चाहें वो ले या ना ले हमें इसकी परवाह कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा सख्त परवाह जो रहती है वो ये है कि भाई कम से कम औलाद वो दीन ले ले जो दीन हम पर 1400 साल की कुर्बानियों से पहुँचा है। अब अगर हम औलाद को दीन देना चाहते हैं तो हमने कल परसों अर्ज़ किया कि भाई जबर से ये काम नहीं होगा, लेगेसी में ये काम नहीं होगा, फिलोसफी से भी ये काम नहीं होगा। एक ही रास्ता है वो ये कि आप बच्चे के सामने साबित कर दें कि ये दीन तुम्हें कोई ऐसी चीज़ देने वाला है जो कहीं और से तुम्हें नहीं मिलेगी। अच्छा, जैसे आप ये दावा करते हैं तो आपके सामने एक मसला आता है कि वो आपसे पूछता है कि इस दीन ने तुम्हें क्या दिया है जो अब मुझे दे देगा। अगर खुदा ने करना नऊज़ बिल्लाह वो ये देखे कि हम खुद दीन के ऊपर इंतखाबी तरीके से अमल कर रहे हैं, इंतखाबी तरीके से यानी अपने सिलेक्शन से अमल कर रहे हैं, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़तन, पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, ऐसा नहीं है। हम इंतखाब करते हैं नऊज़ बिल्लाह ताला कि भाई कुछ में दाखिल होंगे और कुछ को अपनी मर्जी से अंजाम देंगे, तो ये बच्चों के लिए बहुत सख्त गुजरती है। और वो ये कहते हैं कि भाई अगर आपको दीन पे यकीन होता तो फिर कैसे हो सकता था कि आप दीन को छोड़ देते। और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कल आपकी खिदमत में मिसाल दी वो ये है कि अगर वाकई क़यामत पे यकीन होता तो कोई गुनाह क्यों करता। कल की मिसाल आपके जहन में होगी कि भाई इस्लामाबाद जाना हो उसने बाय रोड जाएगा या बाय एयर जाएगा, और अगर बाय रोड जाए और 2 साल वहाँ पर उसको होटल में ठहरना मिल रहा हो और बायर जाए और 2 साल पर फुटपाथ पर रहता हो तो कोई बेवकूफ़ है कि बायर जाएगा फिर। अब अगर एक आदमी कहता है मुझे क़यामत पे यकीन है, अबदी ज़िंदगी पे यकीन है, और उसके बावजूद दुनिया के चंद मिनट की लज्जत के लिए हुक्म खुदा को वैसे पुश डाल दे, इसका मतलब ये है कि क़यामत पे चंदा यकीन इसको नहीं है। इसी तरह हमने चंद मुखात आपकी खिदमत में अर्ज़ किए थे यकीन के हवाले से, क्योंकि अगर ये यकीन हासिल हो जाए तो फिर ज़िंदगी आसान है। अच्छा, अब मुझे आज चूंकि इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है तो तो मैं दो काम करने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये कि यकीन कैसे बढ़ाएं,
माशाल्लाह
हमें यकीन मिलना चाहिए, तो ये यकीन कैसे मिले, और दूसरी बात ये कि दीन का वो जो कारामत पहलू है वो कौन कौन से हैं, तो मेरे काम आ जाए तो मेरी ज़िंदगी आसान है, मेरे बच्चों की भी ज़िंदगी आसान। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक वाक्य में इतनी देर में आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। अल्लाह के नबी के पास एक यहूदी डॉक्टर आया और उस यहूदी डॉक्टर ने कहा कि हम आपके इलाके में आए इलाज करने के लिए, लेकिन आपके जो मुसलमान हैं ये बहुत मुतासिब लोग हैं, ये हमारे पास इलाज करने आते नहीं हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हमारे मुसलमान मुतासिब नहीं हैं और उनके अंदर हमने इनको ये नहीं सिखाया। उसने कहा कि ऐसा ही है, इतने अरसे से मैं मदीने में हूँ, यहूदी तो आते हैं मेरे पास लेकिन मुसलमान नहीं आते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो इसलिए नहीं आते कि वो बीमार ही नहीं पड़ते। बीमार पड़ेंगे तो तुम्हारे पास आएंगे, तो बीमार नहीं पड़ रहे तो तुम्हारे पास भी नहीं आएंगे। तो उसने कहा कि कैसे हो सकता है कि कोई इंसान बीमार नहीं पड़ रहा हो। अल्लाह के रसूल ने अजीब जवाब दिया और ये जवाब अल्लाह के रसूल का तो कयामत तक के लिए होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हमने इनको हलाल हराम मकरूह मुस्तहब सिखा दिया है, ये पैरवी करते हैं इसलिए ये बीमारी नहीं
होती।
अब ये दीन की हिकमत है, दीन के अंदर इतनी हिकमत है कि अगर आपने दीन के वाजिबात पे अमल किया, हराम से गुरेज किया, मुस्तहब की पैरवी कर ली, मकरूह को छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल का माने ये बीमार नहीं होंगे। अब मिसाल के तौर पर मुमकिन है कोई हमसे कहे कि भाई एक मिसाल दें कि जिस तरह हमें भी पता चले कि बीमारी कैसे बचते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक रिवायत के अंदर फरमाया तमाम बीमारियों की जड़ शिकम है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तमाम बीमारियों की जड़ पेट है। अब इस्लाम ने क्या हुक्म दिए, अब तसव्वुर कीजिएगा, इस्लाम ने कहा कि भाई पेट पूरा मत भरो, खाना थोड़ा छोड़ दो, तुम्हारा पेट इससे पहले कि पूरा भरने लगे हाथ खींचो। एक बार मसलन इस्लाम ने हमसे कहा कि जब तक भूख ना लगे भरे हुए पेट पे खाना मत खाओ, भरे हुए पेट के ऊपर खाना मत खाओ। और क्या फरमाया, और ये कहा कि जब भी खाना खाने लगो बिस्मिल्लाह कहो और हलाल में से कहो, हलाल में से। अच्छा मैं आपसे अर्ज करूंगा चार बातों पर ही अमल कर, इन्हीं चार बातों पे अमल करो खाने के हवाले से, बिस्मिल्लाह पढ़ो, हलाल से खाओ, जब तक भूख न लगे मत खाओ, जब खाओ थोड़ा सा कम खाओ। अब देखिए आपकी सेहत पे अच्छा असर पड़ता है या नहीं पड़ता। दीन कहता है दो मुस्तहब रोजे हर हफ्ते रख लो, साल के अंदर एक महीना रोजा रखो। सही, आप यकीन फरमाइए मुझे इतना अरसा हो गया इन मेडिकल साइंसेस की स्टडीज़ को देखते हुए, जबकि मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है मुख्तलिफ वेबसाइट जाता हूँ तो उनकी स्टडीज़ मिलती रहती हैं। बाज़ औक़ात तो मैं ऐसा हैरान रह जाता हूँ कि जब एग्जैक्टली जो इस्लाम ने कहा होता है वो एग्जैक्टली साइंस वही चीज़ साबित हुआ। मिसाल के तौर पर ये जो छोटा सा कानून दीन ने दिया, हफ्ते में दो दिन रोज़ा रखो, हफ्ते में दो दिन रोजा रखो, क्या मतलब है भाई, दो दिन हफ्ते में ऐसे गुजार लो जब तुम्हारा शेड्यूल खाने के मामले में थोड़ा सा कम हो जाए। आज अब हम मुसलमानों के साथ मुश्किल क्या है, एक मुश्किल तो यह है कि दीन के दावे करने वाले भी इस पर अमल नहीं कर रहे। दूसरा एक और मसला, दीन ने कहा था रोजा रखो, थोड़ी सी सहरी करो, थोड़ा सा इफ्तार करो, अब मैं चार वक्त का खाना खाऊंगा तीन की बजाय, अब मैं तीन के बजाय चार वक्त का खाना खाऊंगा, तो माह रमजान में वजन कम होने के बजाय यकीनन बढ़ेगा। اور میرے استاد کہتے تھے کہنے کہ میں کہیں تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو کبھی کبھی قبرستان جاتا ہوں, ان کی مرنے کی تاریخیں دیکھتا ہوں. تو کہنے کہ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ماہ شوال میں مرتے ہیں, ماہ شوال میں مرتے ہیں. کیوں؟ یہ رمضان میں تھوڑا بہت خیال رکھتے ہیں, عید پر آ کے بسٹ ہو جاتے ہیں اور وہیں موت واقع ہو جاتی ہے. اب بھائی ایسے تھوڑی دین ہوتا ہے, یہ تھوڑی دین ہوتا ہے کہ بھائی آپ دین کے نام پر جو کام کریں وہ دین کی حکمت کے خلاف ہوتا ہے. دین تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس کی روح کو دیکھیں, اس کے فلسفے کو دیکھیں. اچھا یہ تو میں نے ابھی جسمانی احکام کیا. مثلا دین آپ کو اخلاقی نصیحتیں کرتا ہے. دین کہتا ہے جیلسی مت کرو, حسد مت کرو, حسد نہیں کرو, بغض کینہ مت رکھو, دشمنی انمیٹی مت رکھو, دل کو کھلا رکھو, چیزوں کو معاف کر دو, غلطیوں کو نظر انداز کر دو. قسم کھانے کو تیار ہوں میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر انسان 100% مومن نہ ہو, 50% بھی ہو جائے, ایسے دنیا میں انسان ملنے میں بہت مشکل ہے. 50% بھی ہو جائے تو ایسے انسان ملنے مشکل ہوں گے. پھر اتنے کامیاب انسان 50% بھی صحیح ہو جائے تو بڑی بات ہے. یہ دین کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کے 50% پر بھی عمل کر لیا ڈھنگ سے, البتہ اس 50% پہ جو واقعا بنیاد میں جا کے کام کرتا ہے. ہم کس 50% پہ عمل کر لیتے ہیں؟ بہت تیر مارا یہ کر لیا, جب پانی پینے لگے تو سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیا, بہت کیا. چھوٹی چھوٹی ایسی چیزوں میں جو تقریباً بے ضرر ٹائپ کی ہوں, جس میں کچھ زیادہ نہ جاتا ہو, وہ کر لیا. یہ نہیں کہہ رہا دین, یہ اہم ہے کہ سیدھے ہاتھ میں پکڑیں, لیکن دین اس سے آگے کی دعوت دے رہا ہے, دین اس سے آگے کی بات کرتا ہے. دین صرف جسم کو کنٹرول کرنے کی بات نہیں کرتا, دین جذبات کو بھی کنٹرول کرنے کی بات کرتا. مثلاً دین کہتا ہے توکل کرو. جیسے ہی کوئی انسان توکل کرے گا, تقریباً یقینی بات ہے اس کے جذبات میں کبھی شدت نہیں آئے گی اور سکون رہے گا. اگر ایک آدمی کو تصور کریں جو 60 سال پر سکون رہا,
ماشاءاللہ
یہ اپنی سائیکالوجی میں اس قابل ہے کہ ایک دفعہ اور 60 سال زندگی گزار لے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. 120 سال بھی زندہ رہے کوئی ایشو نہیں. چھوٹی چھوٹی ٹرکس ہیں. میں ایک بندے خدا سے ملا, اس کی عمر 94 تھی, کراچی میں 94 سال فارمنگ کر رہا تھا کراچی میں. اس کے پاس کوئی زمین تھی 60-70 سال پہلے اس نے کہیں لی تھی, وہیں پہ اس نے چھوٹا سا فارم بنایا ہوا تھا, فارمنگ کرتا تھا. 94 ایئرز میں بھی موو کرتا تھا, چیزیں اٹھاتا تھا. یہ تو میں نے بندے خدا سے پوچھا, میں کہا بھائی تم نے بڑی عمر سے گزار لی, بھائی آپ تو ماشاء اللہ کمال ہو گیا. کہنے لگے کہ لمبی عمر گزارنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کوئی زیادہ خواہش ہے نہیں, میں لمبی عمر کا کیا کروں گا, اچھی عمر گزاروں تو ایک بات. چلو اچھی عمر لے لو, اچھی عمر گزارنی ہے مجھ سے دو نصیحتیں لے لو. میں وہ دو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد اللہ کہنے. پہلی بات کہنے, دیکھو تم نے لمبی عمر گزارنی ہے نا, پہلا کام کرو جھوٹ نہیں بولنا. کہنے سچ بول. کیوں؟ کہنے کہ جتنا جھوٹ بولو گے نا دماغ کے اوپر بودریشن بڑھتی چلی جائے گی, جتنا سچ بولو گے تمہارا دماغ مطمئن رہے گا. اپنے دماغ کو پریشان نہیں کرو, جھوٹ نہ بولو. اب میں اس کو تھوڑا سا اور پھیلاتا ہوں. ایک دفعہ ہوتا ہے انسان زبان سے جھوٹ بولتا ہے, ایک دفعہ باڈی سے جھوٹ بولتا ہے, ایک دفعہ اپنے فیس سے جھوٹ بولتا ہے. صحیح, آپ کسی بھی طریقے سے جھوٹ نہ بولیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دو انسان نہیں بنے, ایک انسان بنے. اندر اتنا صاف کر لیں کہ باہر دکھانے میں مشکل نہ ہو. اچھا جیسے آپ نے ایک کام کیا, تو وہ انسان ہوتا ہے جو دو انسان بنا ہوتا ہے, ہاتھی کے دانت بنانے کے اور دکھانے کے اور. یہ جو دو انسان ہوتا ہے, میں کہتا ہوں یہ جو دو انسان ہوتے ہیں نا, اندر کا ایک باہر کا ایک, یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک سی پی یو کے اوپر دو کمپیوٹر چلا رہا ہے. لوڈ تو پڑے گا, پھر اوور لوڈ ہو جائے گا, اس کی زندگی کم ہو جائے گی. اگر یہ ایک انسان ہو, اندر باہر کا فرق نہ ہو, آسان زندگی, کوئی مسئلہ نہیں. تو بندہ خدا نے کہا کہ تو ایک جھوٹ نہ بول سچ بول, اور سچ کو میں نے تھوڑا سا اور بڑھایا کہ سچ صرف زبان سے نہیں بولو, چہرے سے بھی سچ بولو, باڈی لینگویج سے بھی سچ بولو, جو نہیں ہو وہ مت دکھاؤ, کیا فائدہ وہ دکھانے کی کوشش کرنے میں ہم لوگ مر رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں ہیں. بھائی جو ہو وہ دکھاؤ, تم کیوں ڈر رہے ہو؟ اچھا ممکن ہے کوئی کہے بھائی میں اندر سے اچھا نہیں ہوں اس لیے میں باہر نہیں دکھاتا. کس بیوقوف نے کہا تھا کہ اندر سے خراب بنو, اندر سے صاف بنو تاکہ باہر دکھانے میں مشکل نہ ہو. اندر سے خراب بناؤ گے باہر دکھانے میں تو مشکل ہوگی, اندر سے اچھے بن جاؤ باہر دکھانے میں بھی صاف معاملہ, کوئی مسئلہ ہی نہیں. جتنا علم نہیں ہے کیوں دکھاتے ہو کہ اتنا علم ہے, جتنا تقویٰ نہیں ہے کیوں دکھاتے ہو اتنا تقویٰ, جتنی دولت نہیں ہے کیوں دکھاتے ہو اتنی دولت, جو ہے وہ دکھاؤ. آمنا ختم ہو ایک بات. دوسری بات اس نے بہت ہی عجیب بتائی, کہنے لگے کہ جو بھی کھاؤ اتنا چبا لو کہ پیسٹ بن جائے, ثابت ثابت مند نکلو. جو بھی کھاؤ اپنے دانتوں سے اتنا چباؤ اتنا چباؤ کہ یہ پیسٹ کی طرح بن جائے, اگر پیسٹ کی طرح بن جائے اسے نکال لو. کہنے لگے تمہارا شکم کبھی خراب نہیں ہوگا, اور بوڑھا انسان شکم سے ہو رہا ہے, بوڑھا شکم سے ہوتا ہے. دو ٹپس تھوڑی سی دی. اچھا میں نے دونوں کے اوپر غور کیا, کوئی نئی بات ہے کیا؟ نئی بات ہے کیا؟ نہیں, دین کے اندر ہے. کوئی بھی کسی سے آپ نسخہ پوچھیں, لمبی عمر کا نسخہ کیا ہے, جوان رہنے کا نسخہ کیا ہے, صحت مند رہنے کا نسخہ کیا ہے, قطعاً کوئی ایسی بات کہے گا جو دین نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا. اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر تو معاملہ اچھا نہیں. اچھا اب میں کیا کروں یقین بڑھانے کے لیے؟ دین کے چھوٹے چھوٹے احکام پر عمل کر کے اس کا فائدہ دیکھو, مجھے فائدہ ہوا یا مجھے فائدہ نہیں ہوا. اگر ایک پر بھی عمل کیا اور فائدہ ہوا تو میرا یقین بڑھ جائے گا, میرا یقین بڑھے گا, آہستہ آہستہ مجھے پورے دین پہ یقین ہو جائے گا, اور پھر دین کی خلاف ورزی میں نہیں کروں گا. کیوں؟ مجھے پتا ہے اگر میں دین کے خلاف جاؤں گا مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا, میں کبھی بھی اپنا نقصان برداشت نہیں کروں گا. تو عزیزان محترم, یقین بڑھانے کا جو آسان ترین راستہ ہے دین پر عمل کریں, دین کا فائدہ ڈھونڈیں. دین نے جو فائدہ سکھایا تھا وہ ملا یا نہیں ملا؟ مثلا میں ایک حکم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو میں نے تجربے سے سیکھا ہے, تجربے سے سیکھا ہے. میری زندگی میں چند کام ایسے ہیں جو میں نے تجربے سے سیکھے ہیں, البتہ 100% دین نے بتایا تھا تو سیکھے, دین نے بتایا تو سیکھے, دین نے بتایا ہم نے تجربہ کیا ہمیں یقین ہو گیا. صحیح. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیے گا, درود بھیجیے گا محمد اللہ صلی اللہ محمد علی محمد. سادہ سی ایک بات ہے, شاید میں نے اشارتاً آپ سے کہی ہو, تھوڑا سا تفصیل سے کہہ دیتا ہوں. آپ کو جو چیز بھی چاہیے ہو, جو چیز بھی چاہیے, دوسروں کو دینا شروع کر دیں.
خوشنودی محمد و آل محمد, بلند تر صلوات.
تشریح بھی عرض کرتا ہوں.
بسم اللہ.
مثلا میں اپنے آپ کو لیتا ہوں, بھائی میری عمر 50 سال ہونے والی ہے, مجھے معلوم ہے تھوڑے عرصے کے بعد میرے جسم میں طاقت نہیں رہے گی, شاید بول بھی نہیں پاؤں. کیا بتا, کہیں پہ جا رہا تھا ابھی لندن میں ہی, کہیں پہ جا رہا تھا اور کوئی واقعہ ہوا جس میں میری زبان دانتوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے پریشر میں گئی, تو میں اپنے دماغ میں کیلکولیشن کرنے لگا کہ اگر دانتوں کا یہ پریشر 2 سینٹی میٹر اور بڑھتا تو میری زبان اتنے سینٹی میٹر کٹ جاتی, اور اگر میری زبان اتنے سینٹی میٹر کٹ جاتی میرا معاملہ ختم, میں بولنے کے قابل نہیں تھا. اگر میں بولنے کے قابل نہیں تھا تو ابھی ایک ویب سائٹ کے اوپر میرے 1500 کلپس ہیں جو میں نے 10 سال 12 سال تقریریں کر کے جمع کیے, اس کے بعد سے میرا گونگا پن شروع ہو جاتا. کتنا طاقتور ہوں میں, दांतों के दो सेंटीमीटर दबने से, दो सेंटीमीटर बहुत कह रहा हूं, आधा सेंटीमीटर भी काफी, आधा सेंटीमीटर दांत दब जाता मैं गया था। ये मेरी ताकत है। कितनी ताकतवर है हम लोग, सर के पीछे सही जगह के ऊपर दो पाउंड की एक चोट लग गई ना, दो पाउंड के प्रेशर बराबर खत्म हो गया, पैरालाइज हो जाता है इंसान। ये हमारी ताकत है जिस पे हम लोग पूरी दुनिया के सामने अकड़ना चाहते हैं। इस कमजोर इंसान को कि ये नहीं पता इसकी कमजोरी का दौर आने वाला है, खत अनपता है। अच्छा, जब कमजोरी का दौर आ जाएगा तो ऐसा उस कमजोरी के दौर में सबसे ज्यादा अजीज चीज होगी या कोई और चीज ज्यादा अजीज होगी? वो कमजोरी का दौर आता है तो पैसा सबसे अजीज नहीं होता, उस वक्त अजीज चीज क्या होती है? खर्च करता हूं, उस वक्त सबसे अजीज ये होता है कोई मेरा मुखलिस मेरे साथ हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कितनी जायदाद बनाई, मैंने कितनी दौलत बनाई, मुझे कितनी शोहरत, ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये सब कमजोरी से पहले की दास्तान है। जब कमजोरी का दौर आता है इंसान को सिर्फ एक बात देखनी होती है, मेरे अतराफ में कोई मेरा सही मुखलिस चाहने वाला है या नहीं है। अगर है तो खुश है, नहीं है तो रोएगा, चाहे बिलियंस का मालिक हो। जब मुझे ये बात समझ में आ गई, इसके पीछे एक लंबी दास्तान है जो मैं वक्त की कमी और आवाज की खराबी से वैसे नहीं अर्ज कर पा रहा हूं, लेकिन आप यहीं से पिक कर लीजिए। अच्छा, मुझे इंसान ऐसे चाहिए जो मेरे साथ खुलूस से पेश आए, कब? मेरी कमजोरी के टाइम में। ताकत के टाइम में तो मुखलिस बहुत है, कमजोरी के टाइम में मामला है। ताकत के टाइम में तो सब कुछ सही होता है। अच्छा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि ताकत के वक्त में लोगों के साथ बेलौस खिदमत का मुजाहरा करूं?
बिस्मिल्लाह,
अपनी ताकत के दौर में लोगों के लिए बेलौस खलूस दिखा दूं। जैसे ही मैं ये काम करूंगा खुदा मुखलिस लोगों को मेरे नजदीक भेजना शुरू कर देता।
खुशनूदिए मोहम्मद वाले मोहम्मद बलंतर सलावा।
आप सिर्फ एक काम करें, जो आपको चाहिए बे लॉस, बे लॉस अरबी में कहते हैं गलाजत को, बे लॉस यानी बगैर गंदगी के। अच्छा, बे लॉस का उर्दू में तर्जुमा क्या मतलब? उर्दू में हम बे लॉस कहते हैं बिना फायदा, अपना कोई जाती फायदा मत देखिए। तो आपने जो भी चाहिए है वो दूसरों को बे लॉस देना शुरू कर दें। जैसे ही आप देना शुरू करेंगे खुदावंद मिताल आपके लिए सारे कामों को तैयार कर देगा। मिसाल के तौर पर भाई मुझे फर्ज कर लेते हैं, इसी में कह रहा हूं, मुझे एहतराम चाहिए, मैं चाहता हूं लोग मेरा एहतराम करें, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लोगों को बेलौस एहतराम देना चाहिए। दौलत की वजह से नहीं, शोहरत की वजह से नहीं, सिर्फ इंसान होने के नाते मुझे एहतराम दे देना चाहिए। जैसे ही मैं ये काम करूंगा खुदा नहीं मालूम कितने लोगों को मेरी तरफ भेज देगा जो मेरा एहतराम करना शुरू कर
देगा।
ये होता है। आपको दुआएं चाहिए ना कि कोई आपको दुआ दे, दुआ चाहिए नहीं चाहिए? मेरा अपने ख्याल है ये अंडरस्टैंडिंग भी बड़े कारनामे से हासिल होती है कि मुझे दुआएं चाहिए, वरना लोग समझ रहे होते हैं कि नहीं बगैर दुआ के भी मैं काम निकाल लूंगा, ऐसा नहीं होगा, दुआएं चाहिए होंगी। अगर दुआ चाहिए तो फिर एक काम करो, लोगों को बेलौस दुआ देना शुरू कर दो।
माशाल्लाह माशाल्लाह,
बेलौस। अच्छा, बेलौस किसको इंसान दुआ देता है? मसलन फर्ज करें मैंने अपनी औलाद को दुआ दी, ये बेलौस नहीं है, चूंकि मेरी औलाद है इसलिए मैंने दी। बेलौस दुआ का एक नमूना आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, मिसाल तो भेजेगा मोहम्मद वाले
मोहम्मद मोहम्मद।
फिर जो आप इस माशरे में रह रहे हैं جبکہ اس معاشرے میں بھی دعا دینے کے لیے مسئلہ نہیں ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ کہیں اور رہ رہے ہیں, اپنے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں سے آپ آئیں. اجنبیوں کو آپ نے کتنی دفعہ دعا دی ہے؟ اجنبی کو مثلا آپ جا رہے ہیں سڑک کے اوپر اپنی گاڑی میں, ایک آدمی گرمی میں کھڑا ہوا ہے بس کے انتظار میں, آپ کا چچا بھانجا کچھ نہیں ہے, انسان تو ہے نا, گرمی میں بیچارہ بس کا انتظار کر رہا ہے, کب بس آئے گی, کب بیٹھے گا. آپ تو گاڑی میں اے سی میں جا رہے ہیں, وہ تو مرتا کب تک پہنچے گا. آپ نے اس کو دعا دی, لفٹ نہیں دے رہے, دعا تو دے دو. بھائی لفٹ نہیں دے رہے, دعا تو دے دو. چلو لفٹ لینے میں تمہارا کچھ جا رہا ہے کہ بھائی سیکیورٹی کا ایشو ہے اس لیے نہیں دے رہا, کوئی بھی ایشو لے لینا, دعا دینے میں کچھ جا رہا نہیں. کتنی دفعہ اجنبیوں کو دعا دی؟ مثلا میں کہیں گاڑی میں جا رہا ہوں, پیدل جا رہا ہوں کہیں, میں نے ایک آدمی کو دیکھا بیچارہ اپنی بیوی بچوں کو لیے کھڑا ہے, اس کی موٹر سائیکل پنکچر ہو گئی, گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے. اچھا اب میں کچھ نہیں کر سکتا, اس کے لیے دعا دے سکتا ہوں؟
سبحان اللہ.
دعا دی کبھی؟ کیوں نہیں دی؟ جب میں کسی کو بے لوس دعا نہیں دوں گا تو کوئی مجھے بے لوس کیوں دعا دے گا؟ مجھے چاہیے دعا دوں, کام آ سکتا ہوں تو کام بھی آ جاؤں, نہیں کام آ سکتا کم سے کم دعا تو دو, اس میں کیا جا رہا ہے؟ عزیزان محترم جو آپ کو چاہیے آپ بے لوس دینا شروع کر دیں. مثلا ایک آدمی کہہ رہے مثلا فرض کرنا ہے کوئی مجھ سے کہے بھائی مجھے تو پیسہ چاہیے, دینا سیکھو. ممکن ہے کوئی یہ کہ میری جیب میں ہوتا پیسہ تو میں دیتا نا, میرے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں, تو میں کہوں گا چلو بھائی ایسا ہے تمہیں 1000 پاؤنڈ چاہیے نا, تمہاری جیب میں کتنے ہیں؟ 5 ہیں, 1 دے دو, آدھا دے دو. دینا تو شروع کرو. وہ جو رزاق خدا ہے نا, وہ زمین پہ ایک عجیب کام کر رہا ہے. وہ رزاق خدا کہتا ہے مجھے رزاق بندہ چاہیے. رزاق خدا کو اگر زمین پہ رزاق بندہ مل جائے تو اپنا رزق اس کو دینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میری طرح رزاق ہے بانٹے گا. لیکن اگر وہ رزاق خدا دیتا دیکھتا ہے نا کہ نہیں یہ بانٹنے والا نہیں ہے, تو پھر وہ اس کو شاید پیسہ دے لیکن برکت نہیں دیتا, کہ لے تو اب پیسہ لے اور اس میں ڈوب کے مر, برکت نہیں دوں گا. پیسہ دوں گا برکت نہیں دوں گا. لیکن اگر رزاق خدا کو رزاق بندہ مل جائے, پیسہ بھی دے گا برکت بھی دے دے گا, کچھ دے دیتا.
محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
عزیزان محترم یہ قانون ہے, میں نے اس کو بہت آزمایا, بہت زیادہ آزمایا, اتنا آزمایا اتنا آزمایا کہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے میں خدا کی خاطر نہیں کر رہا ہوں, چیزوں کی خاطر کرنے لگا ہوں. بعض اوقات مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ بھائی ایسا بھی ہوا ہے کہ مثلا میں کہیں پہ جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں ایک آدھ مہینے کے لیے پاکستان سے, اور مجھے پاکستان میں کچھ لوگوں کو ادھر ادھر چیزیں دینی ہوتی ہیں, تو میں سب دے کے جاؤں, ایسا نہ ہو کہ میں واپس آؤں تو معاملہ خراب ہو جائے, لوگ بیٹھے رہ جائیں گے بیچارے. تو میں نے چیکس لکھنا شروع کیے, اب میں جب دے کے فارغ ہونے لگا تو میں نے کہا بھیا ایسا نہ ہو کہ میرے چیک باؤنس ہونا شروع ہو جائیں, بینک میں پیسہ ہی نہ ہو. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی میں ضرورت سے زیادہ دے چکا ہوں اور یہ تو معاملہ خراب ہونے والا ہے. تو میرے دماغ میں آیا کہ بھائی میں تو دے رہا ہوں, اب خدا کب دے گا؟ اللہ شاہد ہے میں نے جتنے کے چیکس دیے تھے اس سے کئی گناہ کے لیے فوراً ایک کال آیا,
سبحان اللہ
ماشاءاللہ,
کہ بھائی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور مجھے کچھ دینا ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, کہاں سے آئے؟ اب وہ اتنے ہمبلی بیچارہ بات کر رہا تھا کہ میں نے جو چیکس وغیرہ کاٹے تھے وہ کئی لاکھ کے پڑے تھے, میں نے سوچا اچھا 25-30 ہزار روپے دے گا. اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ میرا فلاں بندہ ہے اس کو دے دو, اس نے کیا جا کے دیے 22 لاکھ روپے. میں کہ اللہ عجیب خدا ہے, ایک بات طے شدہ ہے، کیا خدا اپنے سر پہ قرض رکھے گا؟
نہیں،
یہ تو نہیں ہوگا. میں تو رکھ سکتا ہوں، خدا نہیں رکھے گا. حل جزاء الاحسان کہنے والا اپنے سر پہ قرض نہیں رکھے گا. تو عزیزان محترم، صرف ایک کام کریں، آپ بے لوس دینا شروع کر دیں. اچھا، آپ کیا کیا دے سکتے ہیں؟ پیسہ چاہیے، پیسہ دے. کیونکہ دعائیں چاہیے، دعائیں. ایک اور چاہیے مجھے چیز، وہ کیا؟ یہ ٹائم اتنا ہو گیا ہے اور میں خود اتنی دیر سے ہوں، مجھے شرم آ رہی کہ میں آپ کا ٹائم دے رہا ہوں، لیکن میں ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بس اسی پہ ختم کروں گا. درود بھیجے گا محمد والا. اتنی دیر ہو گئی تھی کہ معذرت کہنے کے بھی کوئی موقع نہیں تھا، ورنہ میں پہلے میں کہتا بھائی معذرت چاہتا ہوں. معذرت کیا چاہیے، اتنی دیر کر دی، اب کیا معذرت؟ لیکن آپ جی عزیزو، ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، بچپن سے لے کر مرنے تک ہماری پرائرٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں. 10 سال کی عمر میں ٹاپ پرائرٹی کیا تھی؟ گیمس، کھلونے. مجھے یاد ہے کوئی بچہ ہوگا 10 سال کی عمر میں جس کھلونے کے لیے وہ مثال کے طور پر واٹر لو کی جنگ کر لے، 15 سال کی عمر میں وہ کھلونا توڑ توڑ کے فارغ ہو چکا ہوگا. 10 سال کی عمر میں جس کھیل کی خاطر بندوں کو قتل کرنے کو تیار ہو جائے گا، 15 سال کی عمر تک آتے آتے اس کھلونے کی کوئی حیثیت باقی نہیں. پرائرٹی چینج ہو جاتی. اچھا، جب 15 سال کا ہوتا ہے تو کوئی پرائرٹی ہوتی ہے، جب 25 سال کا ہوتا ہے چینج ہو جاتی. 25 سال کا جب ہوتا ہے تو 50 سال کا وہی ہوتا ہے. میں خود 50 کا ہو رہا ہوں، میں نے دیکھا میری پرائرٹی کتنی دفعہ چینج ہوئی. اب میرے دماغ نے ایک چیز سوچنا شروع کی کہ بھائی ہر دفعہ بڑے ہونے پر پچھلی پرائرٹی بچپن کی لگتی ہے، کھلونا لگتی ہے. ایک کام کرو، اچھی طرح سوچ لو کہ جو ایبسلوٹ پرائرٹی ہے وہ کیا ہے، جس میں کوئی فردر چینج نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ 70 سال اگر میں زندہ رہا پھر مجھے پتا چلا کہ ساری پرائرٹیز غلط تھیں، پھر کہاں جاؤں گا؟ پھر تو لانے لے جانے کا بھی معاملہ نہیں ہوگا. تو ابھی میرے دماغ نے کہا کہ ایسا ہے کہ بیوقوفیاں چھوڑ دو، یہ جو پرائرٹی الٹی سیدھی بناتے رہتے ہو اس سب کو ختم کرو. تم ایک انسان، تمہیں یہاں کچھ دیر زندہ رہنا ہے، بعد میں آخرت میں کہیں اور جانا ہے. یہاں جو پرائرٹیز ہیں ان کو ڈیفائن کرو، وہاں جو پرائرٹیز ہیں ان کو ڈیفائن کرو. یہاں کیا چاہیے؟ یہاں میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، سب چیزوں کے پیچھے جو آپ کو چیز چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ سکون ہے، خوشی ہے. آپ کو سکون چاہیے، آپ کو خوشی چاہیے. اچھا، گھر چاہیے نہیں چاہیے؟ اگر گھر میں سکون ملے تو گھر چاہیے. گاڑی چاہیے نہیں چاہیے؟ وہ گاڑی میں خوشی ملے تو گاڑی چاہیے نا. دنیا کی بہترین گاڑی میں لے کے پریشان پھرتا رہا ہوں تو میں گاڑی کا کیا کروں؟ دنیا کا سب سے بڑا گھر میرا ہو اور میری جان عذاب میں ہو، میں وہ گھر کا کیا کروں؟ اس سے تو اچھا تھا ایک بیڈ روم دو بیڈ روم کا گھر ہوتا، کم سے کم چین تو. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بڑا گھر نہ بنائیں، 10 بیڈ روم کا بناؤ، مجھے کیا جاتا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے دینے کی؟ تم کو 10 بیڈ روم کا دے گا، 50 بیڈ روم کا دے گا، مجھے کیا. لیکن ایک بات کہوں گا، بیڈ روم چاہیے یا خوشی چاہیے؟ بھائی خوشی چاہیے. گاڑی چاہیے یا سکون چاہیے؟ سکون چاہیے. ایک اور بات بتاؤں، اولاد چاہیے دل کی ٹھنڈک چاہیے؟ اولاد اگر گلے میں کانٹا بن جائے تو پھر کیا کروں گا اس کو؟ کیا کروں اس کو؟ آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے، قرات عین، آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے. اب جب یہ سب ڈیفائن کر لیا نا کہ کیا چاہیے، اب یہ اب غور فرمائے گا، انتہائی کریٹیکل پوائنٹ یہاں پر، اب یہ دوسروں کو دینا شروع کرو. بھائی مجھے خوشی چاہیے، میں ڈھونڈوں کہاں خوشی دے سکتا ہوں؟ لوگوں کو خوشی دینا شروع کر دوں. میں ڈھونڈوں کہاں سکون دے سکتا ہوں. سکون دینا شروع کر. میں ڈھونڈوں کہاں لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک دے سکتا ہوں. لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک دینا شروع کر. جواب میں کیا ہوگا؟ خدا یہ سب مجھے دینا شروع کر دے گا. اب دیکھیے ایک نسخہ آپ سے عرض کیا, اب اس نسخے کا امپلیمنٹیشن بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ ہوگا کیسے. نسخہ تو پتہ چل گیا, عمل میں کیسے آئے گا وہ بھی عرض کرتا ہوں. خود بھیج محمد والے محمد.
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
پاکیزہ ترین خوشیاں بچوں کے پاس. پاکیزہ ترین خوشیاں کس کے پاس ہیں؟
بچوں
کے پاس. اگر آپ کسی کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں نا, بچوں کو خوش کریں. بچوں کو خوش کرنے میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے, یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا لیکن خدا اس کے نام پر آپ کو خوشی دے دے گا.
بھائی
ایک بچہ گزر رہا ہے, میں بڑا ہوں مثلا, میرے پاس کچھ ریسپیکٹ ہے سوسائٹی کے اندر, یہ بچہ مجھے کچھ دے سکتا ہے امیڈیٹلی؟ نہیں, یہ کچھ نہیں دے سکتا. لیکن اگر میں اس کو خوشی دے دوں تو میں نے کس پہ احسان کر دیا؟ اللہ کی ایک بے بس مخلوق کے اوپر.
سبحان اللہ,
اس کا ایک خالق ہے. اب یہ احسان ہو چکا ہے, اس کے باپ کو دکھا کے نہیں کروں ورنہ میرے دل میں آئے گا باپ چکائے گا, تو وہ تھوڑا سا دے گا. اس کے باپ کی خاطر نہیں کروں, اللہ کی خاطر کروں. اب خدا چکائے گا. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے یتیم پر احسان کرو. کیوں؟ یتیم کا باپ ہے ہی نہیں, ہوگا تو چکائے گا نا. اب اگر میں نے یتیم پہ احسان کیا اسے کون چکائے گا؟ اس کو خدا خود نپٹائے گا. کمزور پہ کرو. کیوں کہہ رہا ہے تعام المسکین اور یتیم مسکین؟ کیوں اتنا کہتا ہے یتیم مسکین یتیم مسکین؟ اس لیے کہتا ہے کہ تم بے لوس کام کرنا سیکھو. تو عزیزو جو آپ کو چاہیے نا دینا شروع کرو. اللہ شاہد ہے, ایک پچھلے سال کی بات ہے, عید الاضحیٰ کا دن تھا جس کو ہم لوگ عید الضحیٰ کہتے ہیں. عید الضحیٰ صحیح نہیں, عید الاضحیٰ. ضحیٰ شام کے وقت کو کہتے ہیں, عید الاضحیٰ یعنی قربانی. بار عید الاضحیٰ میں بہت پریشان تھا پچھلے سال, کسی وجہ سے پریشانی دماغ پہ آئی. کسی نے مجھے فون کیا, کہنے لگا عید کی نماز پڑھا دیں. اب میں نے کہا میں اتنی پریشانی میں پھنسا ہوں, یہ کام میرے عید کی نماز پڑھوائے گا؟ میں نے کہا چلو عید کی نماز پڑھ دیتا ہوں, شاید اس کے بہانے کوئی کام ہو جائے. یعنی اللہ مجھے شاید سکون دے دے گا اس کے بہانے. خیر میں چلا گیا عید کی نماز پڑھا. عید کی نماز پڑھا, عید کی نماز پڑھائی, لوگ گلے لگاتے تھے. میں گلے لگانے میں نماز کے بعد کم سے کم کنجوسی نہیں کرتا, دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ انجانے لوگ جو آپ کو گلے لگاتے ہیں اس میں شاید آپ کے امام بھی ہوں. تو میں کہتا ہوں بھائی عید کے بعد بہت سارے لوگ انجانے کھڑے ہیں, شاید ان میں وقت قیمہ, تو میں گلے لگانے سے کیوں چھوڑوں؟ تو میں ایک جگہ پہ نماز پڑھانے جاتا تھا, میرے بچے کھڑے ہو جاتے تھے, ایک بچہ آ گیا تھا, بابا 202 300. ان کو گھر جانا ہوتا تھا تو وہ انتظار کر رہے ہوتے بابا نپٹے تو ہمیں لے کے جائے گا. تو کہتا ہے بھائی 200 ہو گئے, اب تو چلو 300 ہو گئے. کہتے بھائی جب تک لائن ختم نہیں ہو رہی میں نہیں جاؤں. لائن ختم ہونے ایک کام تو یہ کرو کہ پھر گلے لگاؤ ان کو, ان میں شاید امام. دوسری بات یہ کہ میں گلے لگا رہا تھا, ایک بچہ آیا, میں نے دیکھا ہے کہ سخت ترین پریشانی میں اگر آپ کو کوئی معصوم بچہ مل جائے آپ اس کو خلوص سے گلے لگائیں, اللہ آپ کی پریشانی ختم کر دیتا. یہ میں نے عجیب چیز دیکھی. اچھا ہمارے بچے معصوم ہوتے نہیں ہیں, ویسے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں بچارے, لیکن ان میں معصوم بچے ہوتے ہیں. بعض اوقات میں کیا کرتا ہوں, ان بچوں کو گلے لگا کے اپنی مشکل حل کرتا ہوں. آپ یقین مانیے ہم لوگوں کو خوشیوں کے راز پتہ نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں خوشیاں 5-star ہوٹل میں ڈنر کھانے سے ہوں, ہم سمجھ رہے ہیں خوشیاں مہنگی گاڑیاں اور مہنگی جہازوں اور مہنگے گھروں میں بیٹھنے سے آ رہی ہیں. خوشیاں یہاں سے نہیں آ رہی. لے لو, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. کسی نے مہنگے گھر لیا نہ لے لے, مہنگی گاڑی لینی اسراف نہیں ہے, لے لیکن خوشیاں کہیں اور سے آ رہی ہیں. آپ کو جو چاہیے آپ دینا شروع کریں. خوشی چاہیے خوشی, عزت چاہیے عزت, احترام چاہیے احترام. ایک بات بڑی خطرناک ہے, جو دو گے وہ بڑھ بڑھ کے واپس آئے گا, اور کسی نے دکھ دے دیا. کسی نے بے عزتی دے دی, یہ بھی آئے گی. کسی نے دوسرے کے لیے سازش کی ہے, پھر اب اس کے لیے سازش آئیں گی. کسی نے دوسرے کے ساتھ مکاری کی ہے, اچھا بھائی اب تمہاری بات بھی شروع ہو جائے. جو بھی دے رہے ہو دیکھ داکھ کے دینا, جو کچھ دو گے واپس آئے گا بڑھ بڑھ گیا. تو آپ کی اور میری زندگی اس اصول پہ چل رہی ہے, اور صرف یہ والی زندگی نہیں چل رہی, برزخ اور آخرت کی زندگی بھی اسی اصول پہ چل رہی ہے. جو دو گے وہ ملے گا, یہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی, جہاں جتنا چلتے چلے جاؤ گے سب ملتا رہے. کاش میں تین دن میں ایک بات آپ کو سمجھا پاتا, اور وہ یہی ہو, آپ کا اور میرا کام تین دن کی زحمت کا حل ہو گیا. اگر آپ نے صرف ایک بات یہ جان لینا اور آپ قبول کر لیں, ابھی تو ظاہر میں نے کہا ہے ابھی آپ کا دل شاید کنونس نہ ہوا ہو, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا تو 30 سال کا تجربہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور میں گارنٹی سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر معجزے اپنی زندگی معجزے نما چیزیں ہوتی دیکھی کہ یہ ہوتا کیسے. ابھی یقین مانی میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے, سرز کیا دل کھول کے عرض کر دیا. اسی لیے بعض اوقات جب کسی مشکل میں پھنستا ہوں تو یہ ڈھونڈتا ہوں کہ کوئی ہے جس کی مشکل کو میں آسان کر لوں. کیوں, اس کا کام شروع کروں گا تو میرا کام نپٹے گا. آپ یقین کریں ایسے عزیزان محترم, ادھر ادھر سر مارنے کے بجائے اس اصول کے اوپر عمل کریں. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جو کچھ آپ دیں گے وہ واپس آئے گا اور بڑھ بڑھ کے آئے گا. تو دیتے وقت اچھی طرح ہوشیار رہے گا دے کیا نا. اچھا اگر خدا نہ کرے دکھاوا دیا تو کیا ہوگا, دکھاوا ہی واپس آئے گا, خلوص نہیں آئے گا. پھر ایک آدمی نے ڈونیشن دیا ایک مسجد کو دکھاوے کے لیے, صحیح ہے, اب اس کو کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ, اس کو بھی دکھاوے کے لوگ زندگی میں بے انتہا ملتے رہے, تھیلے کے کام نہیں ہوں گے, دکھاوے کے ملے. اور اگر کسی نے خلوص سے دیا اب اسے خدا پر خلوص لوگوں سے ملائے گا. ایسا محترم یقین فرمائیے, دین کا ایک حکم پکڑ لیں ایک چھوٹا سا, اور پھر آپ اپنی زندگی میں اس کے اثرات دیکھیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, میں اتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی دو تین دن کے اندر, یہ ایک دو گھنٹے میں جو کچھ بھی تھا, لیکن یہ بات ایسی بات ہے جس کو پہلے زمانے میں لوگ کہتے ہیں پلو میں باندھ لو, اب مرد بیچارہ پلو کہاں سے لائے, لیکن یہ کہیں نہ کہیں اور باندھ لے پا رہا ہے, لیکن اس کو باندھ لے اپنے پاس کہ یہ کام ایسے ہی ہو رہا ہے, یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے. اور آخری بات اس سلسلے میں اور عرض کروں عزیزوں, ایک بات طے شدہ ہے, ہم لوگ اس دنیا پہ مرنے پر مریں گے نہیں, ہم لوگ زندہ رہیں گے. ہم لوگ کب مرنے کے لیے بنے, ہم لوگ باقی رہیں گے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, یہ اسٹیج بند ہو جائے گا, ایک اور اسٹیج کھل جائے گا, وہ اسٹیج بند ہوگا ایک اور اسٹیج کھل جائے گا. ہم لوگ نہیں مر رہے, صرف منتقل ہوتے رہتے ہیں, یہاں سے نکلے یہاں چلے, وہاں سے نکلے وہاں چلے گئے. کیا ہوتا رہتا ہے, یہاں سے نکل کے جب وہاں تک جائیں گے باڈی چلی جائے گی, باڈی کا معاملہ ختم ہوگا, پھر اگلا سفر آپ کے کسی اور وجود سے ہوگا, لیکن آپ زندہ رہیں گے. صرف باڈی مرے گی اور کچھ نہیں ہوتا. ہم نے نہیں مرنا ہے, ہم نے چلنا ہے. تو صرف ایک بات سوچ لو, یہ جو چلنا ہے اس کے لیے تمہارے پاس کیا ہے. جو باڈی کی چیزیں ہیں نا وہی ختم ہیں, ان میں سے کسی نے آگے نہیں جانا. میں ابھی یہاں سے پاکستان سے پاکستان جاؤں گا, کسٹم پہ بہت ساری چیزیں چھن جائیں گی اگر میں لے گیا. اور ہمارا جب یہاں سے ایگزٹ ہونے لگے گا تو یہاں پہ ایک کسٹم لگا ہوا ہے، ایک فلٹر لگا ہوا ہے، اس میں میرے 1500 تقریریں نہیں جائیں گی، کسی نے تقریروں پہ سن کے خلوص سے عمل کیا ہے وہ جائے گا، اور اس سے زیادہ یہ جائے گا کہ بولا تو تو نے اتنا ہی بتا خود کتنا عمل کیا، یہ میرے ساتھ جائے گا، باقی کچھ نہیں جانے گا۔ تو احسان محترم بہت ہوشیار رہیے گا، آپ کی زندگی کے جو آبجیکٹیوز ہوں وہ آپ کے لیے کلیئر ہو، زندگی کے ہدف وہ نہ بنائے گی جو قبر میں جا ہی نہیں سکتے، پہلے اسٹیج میں ہی فارغ، کیا فائدہ ہوا ایسے ہدف کا۔ میں نے زندگی میں ہدف بنایا کہ میں 500 ایکڑ کا مالک بن جاؤں، او بھائی 2 گز کی قبر میں 500 ایکڑ جائے گا کہاں، یہ 500 ایکڑ تو اوپر رہ جائے گا، ہاں 500 ایکڑ کے اوپر اللہ کے بندوں کو اچھی زندگی دے دی، ہاں ان کی دعائیں جائیں گی، لیکن اگر اس کے اوپر بھی میں نے پیسے کما لیے وہ بھی معاملہ بھارے ہو، مجھے بہت ہوشیار رہنا پڑے گا، میرا ہوگا کیا۔ تو ایسا اچھی طرح زندگی کو سوچیں، اچھی طرح اپنے آبجیکٹو بنائیں، اور یہ جو قانون میں نے دینے والا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ اور میں جتنا بھی اس کے اوپر تاکید کروں کم ہے، اور آپ الحمدللہ رب العالمین عاقل ہیں، آپ لوگ عقل مند ہیں، آپ لوگ بڑے تجربے کار ہیں، سننے کے ماہر ہیں، پتہ نہیں کب سے سنتے آ رہے ہیں، تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بھائی سننے میں کون سی باتیں سننی ہیں کون سی باتیں نہیں سننی، تو ابھی اس کو فی الحال دونوں کان سے نہیں سنیے گا، ایک بریک لگا کے رکھیے گا تاکہ یہاں رک جائے۔
خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
میں ایک اسکول میں ایک کام کر رہا تھا، وہاں پہ ایک کمپیوٹر لیب لگائے، تو وہاں پہ کچھ لوگ آتے تھے وہ اس کی برائیاں کرتے تھے، یہ کمپیوٹرز خراب ہے، یہ ایسے ہے، میرا چھوٹا بھائی وہاں پہ ہوتا تھا، وہ بیچارہ چڑھتا رہتا تھا، ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی آپ جائیں اسکول کے پرنسپل سے کہیں کہ کیا مصیبت ہے، ہر آدمی آتا ہے ہمارے کمپیوٹرز کی برائیاں کرتا رہتا۔ میں پرنسپل کے پاس چلا گیا، میں نے کہا بھائی یہ معاملہ جو ہے وہ اچھا نہیں چل رہا ہے، ہمارا اسٹاف آپ کے اسٹاف سے بڑا پریشان چل رہا ہے، آپ اپنے اسٹاف کو سمجھائیں۔ وہ مجھ سے کافی عمر میں بڑے تھے، اس تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے بھائی آپ تو عقل مند آدمی، آپ کو تو پتہ ہے اللہ نے 2 کان کیوں دیے، جو روکنے کا ہے تو 1 کان سے سنو اور روک لو، اور جو روکنے کا نہیں ہے تو ہائی وے چلا ادھر سے ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ ہائی وے والی بات نہیں تھی، یہ روکنے والی بات تھی، اس کو آپ نے روکنا ہے، اس کو آپ نے روکنا ہے، اور آپ نے اس کے اوپر عمل کر کے اس کو ٹیسٹ کرنا، ٹیسٹ کریں اور انشاءاللہ پھر آپ مارے کا دیکھیں اس کام کا۔ اچھا اب آپ اس کو میں کہہ سکتا تھا کہ صدقہ بولوں، لیکن میں نے صدقہ نہیں کہا، کیونکہ جیسے ہی میں صدقہ کہتا آپ چند سکے سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ دین میں صدقہ سکے نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، وہی بات خوشی دینے والی بات، فرمایا راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، کیوں آپ نے کسی کو آسانی دے دی، یہ صدقہ ہے، خدا بڑھا بڑھا کے دیتا ہے، قرآن کریم میں وعدہ کرتا ہے 700 گنا 700 ٹائمز کا، کہتا تم میرے لیے ایک صدقہ دو 700 ٹائمز میں تمہیں دوں گا، 700 ٹائمز، اس کا مطلب یہ کہ میں ایک خوشی دوں گا خدا 700 خوشیاں مجھے دے گا۔ ایک اور کارنامہ خدا کا بڑا عجیب، میں تو اس وقت دوں گا جب مجھے جس چیز کو دے رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے، خدا مجھے اس وقت دے گا جب مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
خدا کا نظام بڑا عجیب ہے، ہم لوگ جو یہاں بیٹھ کے بول رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں ہمیں ریاکاری کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو ریاکاری ہو جائے، جتنا کام کیا ہے وہ بھی حد سے گیا، تو ایسے ہی کام۔ لیکن عزیزان محترم بعض اوقات انسان سننے والوں کے فائدے کی خاطر یہ رسک لے لیتا ہے، کہ بھائی بول دو شاید کسی کے کام آ جائے گی، انویسٹمنٹ ہو جائے گی. ایک دفعہ میں قوم میں بہت سخت سردی کا زمانہ تھا، جنگ چل رہی تھی اس زمانے میں، تو ریسورسز بھی نہیں تھے گھروں میں اور ہمارے پاس بھی ریسورسز نہیں ہوتے تھے. مجھے یاد ہے ایک کوٹ میرے پاس تھا جو میں نے 10 سال سے زیادہ پہنا تھا، اور وہ ایک کوٹ لے کے چلتا تھا. ریسورسز نہیں تھے لوگوں کے پاس، ہمارے پاس بھی نہیں تھے. مسجد جمکران سے واپس آ رہا تھا، انتہائی سردی کا وقت تھا. تو مسجد جمکران سے بس آئی، وہ ایک جگہ تک رک گئی، اور اس کے بعد مجھے اپنے مدرسے جانا تھا، تو وہ ایک اور بس آنی تھی، وہ نہیں آئی. بہت رات کا وقت تھا، میں سڑک پہ چلتا رہا کہ چلو جب بس آئے گی تو دیکھا جائے. چلتا تو رہوں، چونکہ کھڑے رہو تو سردی اندر گھس رہی ہوتی ہے، جان عذاب میں آ جائے. تو میں چلنے لگا، چلتا رہا تاکہ تھوڑا گھر. پھر چلتے چلتے ایک جگہ آئی جہاں سے یا تو میں کچے میں جاؤں تو جلدی پہنچ جاؤں گا، لیکن ظاہر ہے کچے میں گیا تو پھر بس نہیں آئی، یا میں روڈ پہ چلوں جس پہ چانس ہے کہ بس آ جائے گی، لیکن وہ راستہ لمبا ہے، وہ راستہ لمبا ہے. اب میں ایک جگہ پہ کھڑا ہو گیا کہ میں ادھر جاؤں کچے میں تو اپنے جلدی پہنچ جاؤں گا، لیکن کچے میں جاؤں گا اکیلا بھی ہوں گا، پھر روڈ بھی نہیں ہے، یہاں روڈ پہ جاؤں گی بس شاید آ جائے. تو میں ایک سوچنے لگا خدایا بس بھیج دے. ایسے میرے دماغ میں میں خدایا سواری بھیج دے. پھر میرے دماغ میں عجیب سی بات آئی، اللہ شاہد ہے شب جمعہ ہے، اللہ کرے قبول ہو جائے ان شاء اللہ. میرے دماغ میں آیا کہ تم ہو کون؟ اتنی بڑی کائنات، یہ زمین لے لو چھوٹی سی زمین ہے، یہ کائنات میں سمندر میں قطرہ نہیں ہے. کاسمولوجی پہ جس لوگوں نے تھوڑی بہت بھی اسٹڈی کی ہے ان کو پتا ہے ہماری پوری زمین سمندر کا قطرہ بھی نہیں ہے. اتنے پلانٹس اور اتنے ہمارے پاس آربٹ کے اندر گھومنے والی چیزیں پڑے ہیں، ہم تو ڈراپ بھی نہیں ہیں اوشین کے اندر. بھائی میں کہا بھائی تم ہو کون؟ شہر قوم میں پتہ نہیں کتنے بندے بسے، یہ شہر قوم ایران کا حصہ ہے، ایران پتہ نہیں 200 سے اوپر ملکوں کا ایک حصہ ہے، پوری دنیا پہ 6 ارب سے زیادہ آبادی، 6 ارب آبادی کے اندر ایک حقیر فقیر یہاں پہ کھڑا. یہ جو دنیا ہے، یہ پلانٹ کا، یہ جو پورا تمہارے پاس گیلیکسی ہے اس کا ہے ملکی وے. او مائی گاڈ، بھائی تم ہو کون جو خدا سے کہہ رہے ہو؟ بیوقوف آدمی چلو کچے کے اوپر بن رہے گی، بیوقوف آدمی چلو کچے کے اوپر، خدا اتنی بڑی دنیا لے کے چلتا ہے. میں کچے میں جانے لگا، ایک صاحب رکے، ایک کوئی گاڑی رکی، 4 وہیلر، اس زمانے 4 وہیلر بہت کم ملتی، 4 وہیلر زبردست گاڑی، ایک مولانا چلا رہے تھے اسے. انہوں نے گاڑی روکی، شیشہ اتارا، کہنے لگے کہ فارسی میں مجھ سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں فلاں جگہ پہ جانا ہے. کہنے لگے لاؤ میں لے کے جاؤں.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ،
سبحان اللہ. اب میں گاڑی میں بیٹھا، اللہ شاہد ہے اس زمانے میں اتنی اچھی اتنی گرم گاڑی نہیں ملا کرتی. گاڑی میں بیٹھا میں خدا سے سوچ رہا تھا خدا ہے تو اتنے فقیروں کی بھی سن لے گا. اللہ شاہد میں نے زندگی میں اس وقت ایک عجیب احساس کیا کہ یہ خدا اتنا بڑا اتنے فقیروں کی بھی سن لیتا ہے، اتنے پلانٹس، اتنی گیلیکسیز، اتنے ملکی ویز، اربوں انسان، ایک آدمی قوم کے ایک چھوٹی سی روڈ پہ کھڑے ہو کے خدا سے کہہ رہا خدا گاڑی بھیج بھیج دے. یا اللہ، اب بھی ہم اس خدا کو نہ مانیں. الحمدللہ رب العالمین، ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں. الحمدللہ سید الشہداء کی قربانی میں ہماری آنکھوں پہ سے کوئی رکاوٹ چھوڑی نہیں، ہر رکاوٹ ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دی. کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ حاکم بننا کامیابی ہے، دولت ہونا کامیابی ہے، لوگ تمہاری عزت کریں یہ کامیابی ہے؟ نہیں. جس کا لاشا پامال ہوا اس کی کامیابی دے دو. جس کو خود کفن نہیں ملا اس کی کامیابی دیکھو ذرا. جو بازاروں اور درباروں میں گیا ہے اس کی کامیابی دیکھو. بہت انسان تعجب کرنے لگتا، جہاں کچھ نہیں تھا وہاں خدا نے سب کچھ قرار دے دیا. آج پوری دنیا یا حسین یا حسین کر رہی ہے. راوی روایت کرتا ہے کہتا ہے کہ میں کوفہ میں تھا اور اہل بیت کی اسارت کا قافلہ کوفہ پہنچا. کہتا ہے یہ قافلہ جب کوفہ پہنچا تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ اس قافلے میں باغی لوگ شامل ہیں, ان لوگوں نے امیر کے خلاف بغاوت کی. کہنے لگا کہ جو قافلہ داخل ہوا تو سب لوگ تماشا کرنے کے لیے کھڑے تھے, تاشے باجے بجا رہے تھے, اور کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ داخل ہوا جس میں آگے ایک جوان چل رہے تھے, ان کے پاؤں میں زنجیریں بندی ہوئی تھیں, ان کے گلے میں توغ بندھا ہوا تھا, انہوں نے سر جھکایا ہوا تھا. یہ راوی روایت کرتا ہے, کہتا ہے میں نے زنجیروں میں سے خون بہتے دیکھا ہے. میں اس سے کہتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے اس سے کہوں کہ ابھی تو 12 محرم ہے, تو نے خون بہتے دیکھا ہے. جب میرے مولا شام پہنچے ہیں تو گلے کی ہڈی کی سفیدی بھی نظر آ رہی تھی, ابھی تو تم نے اس حالت میں دیکھا ہے. اس حالت میں مولا تشریف لا رہے تھے اور دنیا کا سب سے کامیاب انسان یہی تھا. تو وہ شاعر کتنا عجیب شعر اس نے کہا, سجاد اسیر جور ہوئے, افسوس کسی نے یہ نہ کہا کہ پاؤں ستون کعبہ ہیں, زنجیر کسے پہناتے ہو. یہ پاؤں ستون کعبہ. مولا شام پہنچے, ایک خطیب منبر کے اوپر چڑھ کر عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا. امام نے ایک عجیب جملہ کہا, کہا کہ کیا میں بھی لکڑیوں کے اس ڈھیر پر چڑھ کے کچھ کہوں؟ یعنی اگر منبر میں نبی اور اولاد نبی کا تذکرہ نہیں ہے تو کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کے ہونے سے منبر منبر بنتا ہے. وہ تشریف لے گئے اور اس کے بعد فرمایا کہ جو مجھے نہیں جانتے میں ان کو بتاتا ہوں, انا ابن مکہ و منا, میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں, میں ہل اور حرم کا بیٹا ہوں, میں عرفات کا بیٹا ہوں, میں خانہ کعبہ کا بیٹا ہوں. میں کہوں گا مولا آپ کی شان خدا جانتا ہے اور کوئی جاننے کے قابل نہیں ہے, لیکن میرے مولا آپ کی شان کا ایک جلوہ ہم نے دیکھ لیا. اس وقت 2 کروڑ انسان سید الشہداء کے روزے کے گرد گھومتے ہیں اور سب کے ایک ہی ندا دے رہے ہوتے ہیں, یا حسین یا حسین. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي يوم انقلب ينقلبون. ما تنسوا.